رب کائنات نے مومنوں کو ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ پہلے کہا میری بندگی کرو، پھر ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کی تابے داری کرو، دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ماں باپ کی قدر و قیمت کی کیا حیثیت اور اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ جس طرح اللہ کی عبادت ایک مسلمان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح ایک مومن اور مسلمان کے لیے ماں باپ کا احترام ضروری اور لازمی ہے۔ جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا ہے کہ اللہ کی توحید میں خلل ڈالنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نافرمان جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں چونگے گا۔ اور ذرا تعجب کرو کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اس قدر مہکی ہوئی ہوگی کہ 70 سال کی مسافت سے اسے سونگا جا سکتا ہے۔ 70 سال کی معنی یہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت سے 70 سال کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑا کیا جائے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اس سے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ماں باپ کی اتنی قدر و قیمت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی والدہ کی طرح مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ اس مسکرانے کے عوض میں بھی اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہے۔ اس بنیاد پر ماں باپ کے ادب و احترام کا بہت زیادہ احساس اور خیال رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے کہا ہے کہ اگر کسی کے والدین اس کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کوئی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی آواز سے گفتگو بھی نہ کرے، یہ ہے ماں باپ کا احترام۔ اور فرمایا وف لهما جناح الذل، جب بھی ماں باپ کے سامنے گفت باف کرے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اور قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے اس کا لفظی ترجمہ سن لو، خداوند عالم نے فرمایا واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکا کے آئے، اپنے کندھوں کو عاجزی سے اکڑ کر ماں باپ سے گفتگو کرنا شرم جائز ہے۔ لوگوں اپنے بچوں کو دین آشنا بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کا فرمان سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا ہے ان کی اولادیں کبھی ماں باپ کی گستاخ ہو سکتی؟ دین کو اللہ نے ایسی بہتر شے بنایا ہے کہ دین کا اپنانے والا دنیا کے اندر بھی فائدے میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدے میں رہے گا۔ آج میں نے جمعہ کے خطبہ کے اندر یہی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات اولاد کے بارے میں بتائی تھی، جو لوگ وہاں نہیں آئے وہ ذرا یہ بات سن لیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پائے۔ فرمایا ایک بندے کا رہتا ہے، اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد سے باقی رہتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو نیکی کا سبق پڑھایا، وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو کیوں ملادن سارے ہم مدورا، جس نے اپنے بچوں کو مسجد آشنا بنایا، جس نے اپنے بچوں کو قرآن آشنا بنایا، جس نے اپنے بچوں کو رسول آشنا بنایا، وہ بچے جب بھی نماز سے فارغ ہوں گے تو اپنے ماں باپ کی مسجد کی دعا مانگو، اپنے ماں باپ کی مسجد کی، میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ وہ ہے جس کا رشتہ اس کی اولاد سے مرنے کے بعد ہی باقی، اس کی اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ بندہ اپنے والدین کی مسرت کی دعا باقی. اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، انہیں دین آشنا بناؤ، اللہ کے فضل و کرم سے دین آشنا بچے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سارے دوست اپنے گھروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے قریبیوں کا، اپنے رشتے داروں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے گلی کوچے والوں کا مشاہدہ کریں تو وہ ان کو معلوم ہوگا کہ جن کی اولاد نیک ہے وہ دنیا میں بھی سکھی ہے، جن کی اولاد بری ہے وہ دنیا میں بھی دکھی ہے، دنیا کے اندر بھی سکھی ہوئی ہے جس کی اولاد ہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے سرکاروں کو، بڑے بڑے جرنیلوں کو، کرنیلوں کو اولاد بدبخت ہے، پاؤں کی نوک پر اپنے والدین کو رکھتی ہے. بے دین اولاد دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، دیندار اولاد دنیا میں بھی ٹھنڈک، آخرت میں بھی ٹھنڈک. اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو نیک بناؤ. اور ایک بات یاد رکھو، جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا، ان کا احترام کرتا ہے، خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس کی اولاد اس کا ادب کرتی ہے. جو اپنے اولاد کا، اپنے والدین کا مستحق ہو، اس کی اولاد بھی کبھی اس کی تابے دار ہو سکتی. اس لیے رب کائنات نے اپنی ضرورت کے ساتھ والدین کے احترام کا حکم دیا، کہا رب کا اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے فیصلہ کیا، حکم دیا کہ بندگی کرو تو ایک اللہ کی اور اپنے والدین کا احترام. اور فرمایا اگر کسی کے والدین بوڑھے ہو جائے تو کہیں اللہ جن کے بڑھاپے پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ کو بچپنے میں رحم سے پالا. رب رحم ہوا، رب یاد کر لے، دعا دہراؤ، رب رحم ہوا کما رب یعنی صغیرا، رب رحم ہوا کما رب یعنی صغیرا، رب رحم ہوا کما رب یعنی صغیرا. اللہ تو ان کے بڑھاپے پر اسی طرح مہربانی کرے جس طرح یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربانی کرتے. یہ کون کہے گا جس کو والدین نے دین کا کیا؟ چاہے یورپ کا معاشرہ ہم نے دیکھا ہے، یورپ کے اندر ایک دفعہ میں مانچسٹر کے اندر گیا، جس مکان میں ہم ٹھہرے ہوئے تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا رہتا تھا. ایک دن کبھی اس سے نہ بھاگ بھاگ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سلام بھی نہیں دیتا. ایک دن وہ بوڑھا خود ہم کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو. ہم نے کہا بتا اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ ابھی کہہ لگا آج میرا بیٹا مجھ کو 15 سال کے بعد سڑک پہ ملا اور اس سے میری ٹاٹا ہوئی. اتنا خوش تھا 15 سال کے بعد بیٹے کا چہرہ دیکھنے کا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس نے سیکھا ہے بیٹے، وہ اپنے باپ کو بڑھاپے میں کبھی تنہا چھوڑنا گوارا. اس کو پتا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے انت و مالوں کا لیا بھی، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا جسم بھی، تیری جان بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس کو پتا ہوگا. اور ماں آج کی جتنی منزل پڑی ہے، 3 مرتبہ اللہ نے ماں کا تذکرہ کیا، 3 مرتبہ اس منزل میں ڈیڑھ پارے میں 3 مرتبہ ماں فرمایا. وہ ماں جس نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر پیدا ہوا، اس کے پاؤں میں کانٹا چ چپ جاتا تھا وہ رات اپنی آنکھوں میں نکال دیتی تھی. میں یہ مجسم رحمت وجود ہوتا ہے. ایسا وجود کائنات میں رب نے کسی کا پیدا بچے کے پاؤں میں کاٹا چکتا ہے, ماں اپنے دل میں اس کی پھانس محسوس کرتی. بچہ بیمار آرام سے سویا ہوا, ماں جاگ رہی, ماں بچہ سویا ہوا ہے, ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے, اماں بیٹا تو آرام سے سویا ہوا, تو بھی سو جا. وہ کہتی ہے بیمار ہے, کہیں رات پر جاگ کے اس کو تکلیف ہو جائے, میری آنکھ لگ گئی تو کون اس کو دیکھے. تیرا پاپیار اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا اور انہوں نے ماں کی دعائیں لے کر رب کی جنت کو پا لیا. ماں کی خدمت کا درجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد پاک میں کھڑے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں جہاد کے لیے نکلو, ان الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, تلواروں کی چھاؤں میں جنت کھڑی ہے. چلو اللہ کی راہ میں گردنوں کو کٹاؤ, اپنی رگوں کا لہو بہاؤ, اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے. ایک صحابی کہتے ہیں صحابہ بھاگتے ہوئے نکلے, ایک نوجوان بھی اپنی تلوار اٹھائے ہوا ہے. رحمت کائنات نے اسے دیکھا, فرمایا ان لکا امن کبیرا, مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو وہی ہے جس کی بوڑھی ماں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ, بولی فرمایا تیرا کوئی اور بھائی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں. کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت کے شوق میں نکلا تھا, شہادت کے سامنے کے لیے, اللہ کی راہ میں گردن کے کٹانے کے لیے, اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. آپ نے فرمایا جا چاہتی ہو فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا, جنت تلواروں کی چھاؤں میں ملتی ہے یا ماؤں کے پیروں کی ملتی ہے. جا اپنی ماں کی خدمت کر, اللہ تجھے وہی جنت عطا کر دے گا جو گردن کے کٹانے والے کو اللہ عطا کرے. کتنا کتنے ہم نصیب بولو جن کو ماں باپ کا وجود بھی ملا اور بس دعائیں بھی لی. دعا کی توفیق یاد رکھو. ایک بات آ گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, آپ میں بزرگ بھی ہیں اور آپ میں نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں بہوؤں والے, باپ بھی ہیں بیٹیوں والے. ایک بات کو ذہن میں رکھو اور وہ بات یہ ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا چاہیے, والدین کو بھی اپنی اولاد کے جذبات کا پاس کرنا چاہیے. احترام نہیں, احترام بچہ ہی کرے گا, لیکن والدین کو بھی اپنے بچے کے جذبات کا اور بچے کو بھی اپنے خون کی لاج رکھنی چاہیے. اپنے خون کی بہنیں بھی موجود ہیں, یہ سبق کبھی اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ شادی کی ہے نوجوان کے ساتھ سے, جا اپنی ساس کی خدمت نہ کرنا یا اپنے خاوند کو اس کی ماں کے خلاف مجبور کرنا. جو والدین اپنی بیٹی کو ایسا سبق پڑھاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کے کانٹے خریدتے. بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرے کہ جاؤ اللہ تجھے تیرے گھر میں آباد کرے. اس ماں کو اپنی ماں سمجھنا, اس ماں کو اور ساس کو بھی چاہیے, ساس کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے. ہمارے معاشرے کے اندر اچھے گھرانوں میں, جو برے گھرانے ان کی بات ہی نہیں, وہ گستاخ. اچھے گھرانوں کے اندر ماں بیٹے کے درمیان فرق شادی کے بعد کا ہوتا. اصل میں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں, والدین کو بھی احساس کرنا چاہیے اولاد کو, والدہ اس کے لیے پوری کائنات میں بیٹے سے زیادہ عزیز وجود کسی دوسرے کا, والدہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے سے کرتی. اگر بھائی باپ اپنے گھر اتنا پیار نہیں ہوتا اور ان کو جتنا اپنے بیٹے سے ہوتا. جب شادی ہو جاتی ہے پہلے بیٹے کی محبت کا مرکز بھی ماں ہی ہوتی ہے, پہلے بیٹے کی محبت کا مرکز بھی ساری توجہ بیٹا اپنی ماں کے لیے فرق کرتا ہے. شادی کے بعد اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی نیک بچے میں بھی توجہ کچھ حصہ ہوتا ہے, کچھ توجہ اپنی بیوی کے لیے بھی اس سے سرچ کرنی پڑتی ہے. اب بات مائیں
دیتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ سو کے نام، وہ سمجھتی ہے کہ پہلے بچہ ساری توجہ میری طرف مرکوز کرتا، اب یہ دوسری طرف کیوں دیکھتا؟
اس کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے، احترام بچے کے جذبات کا پاس کرنا چاہیے،
لیکن بچے کو چاہیے
کہ اپنی ماں کے احترام میں خلل نہ آنے دے، ماں کے احترام میں خلل یہ اس کی ذمہ داری ہے،
لیکن ماں کو بھی احساس کرنا چاہیے
اور اس کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے. میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے، چینیا والی مسجد کے گلی کا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست سے میں نے اکٹھا ہی ان کی بیٹی اور بیٹے کا نکال دیا، نکاح دونوں میں نے پڑھائے، کم کم ہی میں نے کسی کے نکاح پڑھائے، وہ بڑا اصرار کر کے کہہ لگے نکاح پڑھا دیا، میں نے نکاح پڑھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ملے، قرآن کے حافظ بھی تھے، میں نے کہا حافظ صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ بیٹی تو بڑی لادی ہے، اتنا اچھا منڈا، میری تھی تو پچھن تو بغیر کبھی تھکنا بھی گوارا نہیں کرا، اتنا اچھا، کوئی کام میری بیٹی کی مرضی کے سوا. اللہ نے بھی کیا بات ہے، اللہ نے ایسا، میں نے کہا بھائی پتر کا کیا ہو؟ کہتا ہے علامہ صاحب ایک تیر میرے سینے پہ مارا کے ہائے ہے، نہ ہی پوچھتے کیوں کیا ہو گیا، میں ڈر گیا باقی مجھے کیا پتا، کہہ رہا بیٹا ہی غرق ہو گیا، لوگ بیٹیاں بیاتے ہیں، میں نے بیٹا ہی بیا دیا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہہ رہا جی جو ان کا بیا ہے ساڈے کمرے سے ہے، اور ہر میرے اس ماں کے کول ہی رکھے. میں بڑا اپنی ہنسی زبر میں کر سکا، میں نے کہا حافظ صاحب یہ دوہرا میں یار کس طرح جائے گا، اس کو پتا نہیں چلا کہ پہلے میں نے کیا کہا. کیوں؟ میں نے کہا وہ بیٹی بڑی راضی ہے کیونکہ اس کا شوہر اس سے پوچھے بغیر کوئی کام، اور یہ بیٹا بڑا بےمان ہے کیونکہ یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کی بیٹی نے کروایا. یہ دوہرا میں یار جائز،
اس کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے
کہ آنے والے کو بھی
اپنی بیٹی سمجھے، اور بیٹی کو بھی چاہیے کہ جہاں آئی ہے ان کو اپنا ماں اور باپ سمجھے. خدا کی قسم ہے جو بچی آنے والے گھر میں ان کو اپنا ماں باپ سمجھتے، ان کی خدمت کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے،
اللہ اس کے لیے جنت کو اللہ اس کو دوڑا سوا کرتا ہے،
اپنے خالق کی خدمت کا اور اپنے خالق کے والدین کی
بزرگوں کی خدمت میں آدمی پڑ پاتا ہے.
اللہ رب العزت
نے اسی صورت کے اندر
یہ بھی کہا ہے کہ بدکاری کے قریب
یہاں اللہ نے کہا ہے بدکاری کے انڈے کھولے
اور جو کرے اس کو برے مارے. سبحان اللہ، خدا نے کہا ہے کہ بدکاری کے قریب بھی
اللہ نے ان راستوں کو بند کیا
جو راستے برائی کی طرف جاتے،
ہماری حکومت کی مت ماری گئی ہے،
راستے کھلے اور آنے لگ جائے،
راستے
کھلے، برائی کے سارے اڈے کھلے،
فحاشی کے سارے منا سکتا ہے،
بے حیائی کے سارے وسائل موجود،
اور کہتے ہیں برائی نہ کرو. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس کائنات میں لے کے آئے
وہ فطرت کا دین ہے،
دین ہے اور بولو سارے دین ہے
فطرت ہے،
کہا برائی کے راستے کو بند کرو، اس لیے کہ جب تک برائی کے راستے بند رہیں گے
برائی ختم ہو سکتی،
جو بھی حکومت چاہے کہ اسلام کو رنگی طور پر کائنات میں راج کرے اس کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا، وہی دیری نبی ماری. اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے،
وہی دیری نبی ماری،
وہی نام محتمی دل کی،
وہی تیری نبی ماری،
وہی لا محکمی
دل کی، اور علاج
علاج اس کا وہی آبے نشات انگیز ہے، اس دل کی بیماری کا علاج وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں بیماری یہاں کی علاج وہاں کا، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام کرو،
یہ منافق نہیں کرتا،
منافق
اس سے قومیں تباہ،
قوموں کا معاشرہ تباہ، قوموں کا نفس تباہ.
محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکا،
قرآن کے اندر حکم آیا کل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم،
کل للمؤمنات
یغضوا من ابصارہم، مؤمنوں
اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ،
یہ ہے برائی سے روکنا،
مومنوں اپنی نگاہوں کو آوارگی سے
اور مومنوں کو تم بھی اپنے آپ کو ہمارا مت بناؤ.
امام کائنات تعجب کی بات ہے, دھیان سے سنو
ہوش کے ساتھ.
امام کائنات نے فرمایا
جو آدمی بلا وجہ
بازاروں میں گھومتا ہے
وہ آوارہ ہے, اس کا محمد کی امت سے کوئی تعلق نہیں.
کیوں؟
بلا وجہ آوارگی کے ساتھ نظروں میں
دل میں آوار دیا تھا,
دماغ میں ہوگا خیالات کا.
اور اگر اسلام کے اندر بلا وجہ بازاروں میں گھومنے حرام ہے
تو یہ فوج
ذرائع ابلاغ جو ہر روز
لوگوں کی بہو بیٹیوں کے فوٹو
اشتہاروں کی صورت میں چھاپتے ہیں,
اس معاشرے میں کس طرح اسلام قائم ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دین فطرت,
دین فطرت ہے جو فطرت کے اصولوں سے بناؤ. اس لیے فطرت کے اصولوں پر کاربند ہو جاؤ,
اللہ تمہاری مدد کرے.
آپ حیران رہ جائیں, میری بات کو توجہ سے سنیں. پورے کلام پاک کے اندر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری مت کرو,
کہا نہ تقرب الزنا,
برائی کے قریب مت جاؤ.
یعنی ان راستوں کو اختیار نہ کرو
جن راستوں کو اختیار کرنے سے آدمی برائی کا
مرتکب ہو جائے.
اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا
کل ان اجتماعات الجن والانس
الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن
لا یاتون ببعضه
ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا
لا یاتون بمثله.
ساری کائنات مل کے
اس قرآن کی ایک آیت بھی بنا سکتی,
یہ وہ قرآن ہے اللہ.
اور ایک بات
توجہ سے سنو,
قرآن کا معجزہ کیا ہے؟
مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی.
کسی نے کہا اس کی عمارت بڑی خوبصورت,
کسی نے کہا اس کے معنی بہت عمدہ, کسی نے کہا اس کی بندش بہت اعلیٰ,
کسی نے کہا اس کی تراکیب بہترین. ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن قرآن کا اصل زندہ موجزہ یہ ہے, یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود
آج بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے تازہ ہے, اور قیامت تک تازہ رہے گی. یہ بندہ ہائے ہو گئے
ان گناہوں کے دور میں,
ان برائیوں کے دور میں.
یہ جو نوجوان چہرے,
یہ جو بھائی آئے ہیں, یہ اس قرآن کی تازگی کی زندہ مثال ہے کہ اس قرآن کی جاذبیت نے ان کو کھینچ رکھا.
اللہ اس کی تازگی کو ہمارے سینوں میں برقرار رکھے. بعد میں یہ کہنے لگا تھا
اس قرآن کا زندہ بولتا کیا ہے
کہ اس کتاب کو جب بھی پڑھا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی اسی, ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی
دنیا کی اور کوئی کتاب.
جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں
جانتے ہیں
آج سے 40-50 برس پہلے شیکسپیئر کا کوئی بولتا تھا,
کوئی
دنیا کا پڑھا لکھا آدمی ایسا تھا
جس کو شیکسپیئر کی نظموں کی نظمیں یاد نہ,
اور اس آدمی کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا تھا جو شیکسپیئر کا حامل نہ ہو.
وقت بدلا,
آج انگلستان کے اندر بھی شیکسپیئر کو جاننے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے.
وقت گزرا, کتاب پرانی ہو.
ہمارے اس برے شریر میں
کسی زمانے میں میر امن, میر بیگ,
میر تقدیر
اور غالب کے خطوط کا بڑا چرچا,
کسی شخص کو اس وقت تک اردو دان
اور پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا تھا
جب تک کہ اردو مولا سے واقف تھا.
باغ و بہار,
میر امن کے افسانے,
ان کا بڑا تذکرہ تھا. آج
کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا.
پنجاب کے گھرانوں میں
کسی زمانے میں کوئی گھر آتا نہ تھا, دو قسم کے گھر تھے, یا دیندار یا بے دین.
کوئی دیندار گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑ جاتی,
اور کوئی بے دین گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں ہیرا جانا پڑ جاتی.
ٹھیک ہے کہ
پنجاب کے پرانے گھرانوں جو زیادہ دیندار تھے ان گھرانوں میں اکرام نورمدی پڑی جایا کرتی,
ہر گھرانے میں
جو بے دین گھرانے کے ہیر رنجا
دیندار گھرانے ان کے اندر اکرام ہو رہی.
وقت بیتا اور زمانے نے اپنی گرد کو ان کتابوں کے اوپر ڈال دیا. آج کوئی ان کتابوں کا پڑھنے والا موجود؟ کتاب وقت کے ساتھ باقی ہو گئی. قرآن تیرے موجود کا کیا کہتا ہے؟
1400 سال پہلے اس کے اندر جو دلکشی موجود تھی
اللہ کے کلام کا موجودہ کہ آج بھی یہی دلکشی اس قرآن کے اندر موجود ہے. ہم لوگ پنجابی عربی زبان سے بے خبر
نادر
قرآن کے معانی کو سمجھنے والے, لیکن قرآن کتنا تازہ اور کتنی دلکش کتاب,
اس نے کس طرح کھینچا ہے
کہ قرآن پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں, مسجدوں میں سبوں کی سفید. میں نے پچھلے دنوں زندگی میں پہلی مرتبہ انڈونیشیا کا سفر کیا, یورپ, امریکہ, افریقہ, ان ملکوں میں بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. کافی عرصے سے انڈونیشیا, ملائیشیا کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں ہیں. مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا. پچھلے دنوں 2 مہینے 3 مہینے پہلے میں گیا. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس ہوا میں کسی اجنبی علاقے میں آ گیا. یورپ میں جا کے آدمی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتا, اس لیے کہ تھوڑا سا رنگ کا فرق ہے, شکلیں بکلیں ڈھانچہ ہمارے جیسا ہی. پھر ہم زبان سے آشنا ہے, کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. انڈونیشیا میں جا کر مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ سفر کے دوران اجنبیت محسوس ہوئی. چہروں کا رنگ بھی اور طرح کا, سچا بھی کوئی اور طرح کا, سانچا بھی مختلف, اور اس طرح کے لوگ, اور زبان ایسی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جس طرح کسی کی مشین گن چل رہی ہے. حرام ہے کہ کوئی لفظ پلے پڑ جائے,
کوئی سمجھ نہیں آتی. اور بے شمار زبانیں سنی
ہیں, یعنی فرانسیسی ہم نہیں جانتے, اٹالین ہم نہیں جانتے, اسپینش ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ لفظ سمجھ میں آتے ہیں. یہ سبحان اللہ ایسی زبان ہے جس کا کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 2-4 جن آپس میں لڑ رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں کہ یا اللہ کہاں پھنس گئے.
ان کا تلفظ بھی اور طرح کا, کیونکہ زبان کی بنیاد ہی ہم سے مختلف ہے, اس لیے تلفظ بھی عجیب صحیح ہے. کوئی لفظ صحیح ادا ہی نہیں کر سکتے.
مجھے وہاں انہوں نے بروڈو بار ہوٹل ہے وہاں جکارتا میں, وہاں انہوں نے ٹھہرایا. میری خواہش یہ ہوتی ہے کسی ملک میں جا کے کہ
کوئی مسجد دیکھی جائے.
اگر غیر مسلم ملک ہو تو وہاں دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہوٹل مسلمانوں کا نظر آ جائے تاکہ لال کھانا مل جائے. مسلمانوں کے ملک میں مسجد,
میں نے پوچھا کہ مسجد, انہوں نے کہا یہ مسجد ہے. میں مسجد میں گیا,
اتنی بڑی مسجد کے شاید کبھی اتنی بڑی مسجد کہیں ہوگی, جامع استقلال جس کے اندر کم از کم 1 لاکھ آدمی بیک وقت نماز ادا کر سکتا. میں وہاں دیکھا تو کیاں بنی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ پنجابیوں سے آدھے, یعنی ان کی کمر میں رکھ کے 2 آدمی بن سکتے ہیں. پتلے دبلے اور عجیب طرح کی شکلیں, ناک چپے. میں نے کہا السلام علیکم, پتہ نہیں کیا کہا وہاں ایک. میں بڑا حیران ہوا, یا اللہ کا عمل کیا.
اب میں نے کہا پتہ نہیں یہ قرآن کس طرح پڑھیں گے. یہ بھی اگر انہوں نے اپنی بولی میں پڑھنا شروع کیا جس طرح ہمارے مولوی باز قرآن بہنگی زبان میں پڑھتے تھے.
میں نے کہا پتہ نہیں اب قرآن کے ساتھ کیا اثر ہوگا. مغرب کی نماز کا وقت تھا, اللہ اکبر, ایک دبلا پتلا چھوٹا سا امام اتنا سا اٹھا تحمد, اس سے باندھا ہوا بنارسی قسم کے وہ لاچے باندھتے جن چھوٹا سا لاچا ہوتا. آگے بڑا سبحان اللہ, خدا کی قسم ہے جب اس نے کہا اللہ اکبر,
ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح حجاب کا کوئی وہ شخص آ گیا ہے جس کے سامنے قرآن نازل ہوا.
اور پھر جب اس نے قرآن کی تلاوت کی,
اس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح جبریل امین ابھی قرآن کی آیات کو لے کے نازل ہو رہا تھا.
اس قدر حقیقت یہ قرآن اتنی تازہ کتاب, اتنی زندہ کتاب
کہ دنیا کی مختلف بولیاں, مختلف زبانیں,
لیکن ان کے پڑھنے والوں کا ڈھنگ اور رنگ ایک جیسا, ان کے پڑھنے کا ڈھنگ اور رنگ, اور اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہوا انہیں کی زبان میں راغب ہوا.
یہ اللہ کی زندہ کتاب,
اور اس کتاب کے متعلق جتنا آدمی غور کرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آج ہی اتری. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا آغاز کیا.
کہف کے اندر
ان چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو اپنے ایمان اور دین کو لے کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے,
انہوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑ لینا گوارا کر لیا, لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا گوارا.
غلام عالم نے کہا
نکلے,
لوگوں کو پتا چل گیا یہاں بھی آ گئے,
پکڑو ان کو. اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی توحید کا علم اٹھانے والے، کہا پکڑو
وہ نوجوان نکلے.
اللہ کہتے ہیں قوم پیچھے نکلی، وہ وہاں سے بھاگے، ایک غار کے دھانے پر پہنچے.
میں نے وہ غار جارڈن میں
اس کے دارو خلاف امان کے پڑوس میں غار دیکھی، چھوٹی سی غار، اور اس طرح کی ہے کہ عجیب و غریب غار ہے، بہت سی غاروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ غار اس طرح کی ہے کہ سڑک سے چلتے ہوئے، راستے سے چلتے ہوئے اس غار کا منہ نظر. اللہ رب العزت فرماتے پیچھے پیچھے کون، آگے آگے یہ نوجوان. قوم نے تعصب نہیں چھوڑا، ہم نے کہا غار کے اندر داخل ہو جاؤ. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، رکھوالی کریے، چوکی داری کے لیے رکھا. اللہ کہتے ہیں غار کے اندر داخل ہوئے، کتا رکھوالی کے لیے غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اللہ نے ان پر نیند تاری کر دی، سوئے رہے. کتنا عرصہ کہاں سوئے رہے، کتنا عرصہ لمبا عرصہ کہاں، ایک دن اٹھے کتا بھی سو گیا، ایک دن اٹھے کہہ رہے بڑا لمبا سوئے ہے، کہا کتنا کب لگے تو
کالو لگ اتنا یومن ہو بارہ یوم کہیں گے بارہ بیٹھے ہو کیا سوچے
کتنا لمبا سوئے، صبح سوئے تھے اب رات ہونے والی ہے یا رات سوئے تھے اب دن ہونے والا، لب اتنا یومن اور بار یوم دن کو سوئے تھے اب دن پورا ختم ہونے والا ہے، کتنا لمبا سوئے.
اللہ نے کہا ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے،
اللہ ہی جانتا ہے کتنا تو ہے.
کام کرو پتا نہیں ربھی جانے، جاؤ ذرا کھانا تو منگواؤ، بھوک لگی ہوئی.
ایک آدمی کو ترسیم کی کہا جا کے بازار سے کھانا لے کے، اب ذرا کھانے کے آداب سمجھو. اس کو کہا کھانا لانا کسی پاک باز آدمی سے، کھانا لانا کسی پاک صاف جگہ سے کھانا کھانا چاہیے، پاک صاف دکان سے. جو آدمی ناپاک ہو گندا ہو اس سے کھانا کھانا جائز، پاک آدمی سے کھانا کر دیا، کہا جا کے پاکیزہ کسی آدمی سے کھانا کھا ڈھونڈ کے کھانا. اب دیکھا اس نے کہا بڑا لمبا چل کے آیا، بستی بننی ہوئی، ایک جگہ سے کھانا مانگا اور سکے دیے. اس نے کہا وہ پرانے زمانے کے سکے کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا ہو رہا ہو ان کو خزانہ ملایا گئی. اس نے چور میں جایا یہ کر کے مانگو. اللہ نے دیکھا پھر غار میں آ گیا، کہا سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کچھ خزانہ مل گیا. لوگ آئے، اللہ نے اتنی ہیبت داری کر دی اس پر کہ لوگ ان کے قریب آ سکے. فرمایا پہلے کتنا سال سوئے تھے، نام سوتی کہتے سلاسا میں آتے سلیم بس دادو، 309 برس سوتے تھے. کتنے سال؟ 309 سال سوئے رہے پہلے. اللہ نے فرمایا پھر جو نیند ان پر تاریخی، اب قیامت ہی کو اٹھے،
اب قیامت ہی کو. نیند بھی موت کی چھوٹی بہن ہے، نیند بھی موت کی چھوٹی بہن ہے.
جس کو چاہتا ہے رب جگا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سوئے ہوئے کو قیامت تک کے لیے سلا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو، کہتے ہو کس طرح اٹھیں گے قیامت کے لیے، اور جو رب تمہیں رات کو سلا کے صبح اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں لمبی نیند سلانے کے بعد بھی جگانے کی،
جس نے 309 سال سلایا پھر جگایا کہ نہیں جگایا؟
اگر اس نے جگایا تو اب بھی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے جگانے کی قدرت اور طاقت اس صورت کے اندر. دوسرا اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ بات کر رہے ہیں، اتنا شاندار بات کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آئے، لوگ انتہائی فیض تھا اور نبی کے بعد کا فرض کا کہا. جب بات سے فارغ ہوئے ایک بندے نے کہا موسیٰ تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بولو جا رہے ہو بات کریے.
یہی قصہ بیان کرتے ہیں ان شاء اللہ باقی سورہ مریم کل سے.
میں کہتا ہوں ہوش ہوش چلا تو کیا کہا اللہ رب العزت کا نبی؟ کیا جواب میں کہتا ہے مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی موجود؟ اپنے علم کے مطابق یہ بات ٹھیک کہی تھی، کیونکہ نبی سے بڑا عالم کوئی، لیکن اللہ کو اتنی بات بھی پسند کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کیا
غیر کا علم جانتے ہوتے تو اللہ کی طرف سے باز پرس نہ ہوتی.
کیسے؟ اللہ نے کہا موسا نہیں، تو نے کہا میں ہی سب سے بڑا عالم، ایک تجھ سے بڑا بھی ہے، چلو
اللہ مجھے معاف کر دے.
کاش معافی بھی دے دی، لیکن چلو تج کو ذرا اپنے سے بھی بڑا، تجھ سے بھی بڑا عالم دکھا. اللہ کہا
فرمایا ایک مچھلی پکا، اس کو ساتھ رکھ، جس جگہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہیں تمہیں وہ آدمی ملے.
اپنے شاگرد یوسا علیہ السلام کو ساتھ ملا. اب اللہ کرم کرم پہ جب لاتا ہے تو کیا کہتا بڑا عالم دیکھ تو نہیں اپنا علم.
چلے تھک گئے چلتے چلتے،
تھک گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، چاہنے لگے اپنے شاگرد کو ہاں سے نہ آدھا
لقد لقینا من سفر نانت آ جانا سبا.
چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اب کھانا لے آئے.
اس نے کھانا کھولا تو مچھلی ہے.
ارے موسا نے کہا مچھلی کی لگے.
کہا موسا نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ جو پچھلے مقام پہ زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی.
ارے موسا نے کہا چلنا
اور وہی تو ہم آئے تھے. اللہ نے بتلایا تیرے ہاتھ میں تکڑی ہوئی مچھلی کا بھی تجھ کو علم.
یہ کہتا ہے ساری یاد ہے، پھر باپے اور انو ساری کا علاج ہے. اور بابے اور انو اپنے خاندہ کو ہی پتا،
اپنے گھر کا علم. بابا جی کو گھر کا علم نہیں، ساری کائنات کا علم. اور کہتے ہیں بابا تو بابا ہے، بابے کی بلیوں کا بھی علم.
سبحان اللہ،
سب کہو سبحان اللہ. اور پھر مجبور کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ کہو. اور اسی کہتے ہیں جی ساڈا ہی دماغ ٹھیک ہے، ابھی ابھی پاگل نہیں ہوئے. ساڈا پاگل نہیں ہوئے تو ان شاء اللہ ساڈا چار دن بعد سنو گے تو ہو جاؤ گے. کہو سبحان اللہ. مت ماری گئی ہے پنکھی.
قرآن جلیل القدر نبی جس کا نام اللہ نے کلیم اللہ رکھا.
اللہ نے کلیم اللہ رکھا. نبوت کیسے ملی، پیدا کیسے ہوئے، انشاءاللہ یہ تو پرسوں بیان ہوگا. لیکن ذرا سنو اتنا بڑا نبی کہا اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی مچھلی کا علم بھی تو کہتا تھا میں سب سے بڑا علم.
کہا پلٹو.
پلٹے وہاں، پھر وہاں خضر علیہ السلام ملا.
اب ذرا خضر، خضر یہ صحیح لفظ ہے، خضر کیا لفظ ہے؟
خضر ہے کے اوپر زبر اور زواب کے نیچے بے. خضر علیہ السلام
لوگوں نے مطلب رہا خواجہ خضر زندہ ہے.
اور بعض گپی ایسے ہوتے ہیں کہ زندہ ہی میرے ملا پاپ ہوئی ہے. سبحان اللہ، ملنے واسطے تمہیں ہی سورج بکھی رہ گیا.
اور تو بندہ بڑا لگتا ہے
جھوٹ بولتے ہیں. سنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی وجود بھی جس کو سو برس گزر چکا ہے زندہ موجود نہیں. ایسے ہی کاریاں بنائی گئی.
اس وقت اس زمانے کے پیغمبر تھے اللہ کے خادم علیہ السلام،
وہ وہاں کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بابا یہی ہے جس کی ملاقات کا حکم ہوا. کہا حل اکثرت الام تو علم علی مما علم کرتا، مجھ کو اپنی شاگردی میں لے لو، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں. اللہ نے کتنی ایک بات کی کتنی ناپسند کی، اس کے زبان سے کروایا لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا اللہ معافی دے دے. اب غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، اب ہر دفعہ چوکے. بابا جی کہتے ہیں تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا، آپ نے فرمایا نہیں میں اب چلوں گا. کہا شرط ہے.
کہا کیا شرط ہے؟
آپ کوئی بات میری کو ٹوکنا نہیں ہے، میری کسی بات کو ٹوکنا
نہ کوئی سوال کرنا ہے جب تک کہ میں خود نہ بنتا.
کہا ٹھیک ہے
چلے.
قرآن دونوں چلے، خضر علیہ السلام بھی، خضر علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ سلام چلے. چلے ایک دریا کے کنارے پہنچے، دریا کے پار جانا تھا، کشتی کا انتظار کیا. ایک کشتی آئی، اس نے انہوں نے ان کو بٹھا دیا اور سمجھ کے کہ یہ دیکھ اور بزرگ لوگ آئے، ان کی پہچانی اور نور ایمان سے چمک رہی ہے، نور حکومت سے چمک رہی ہے، ان سے کرایہ بھی وصول. ایک آدمی سمجھا کرایہ نہیں مانگا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چنگا بابا ہے میں چھو، انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو ان کی کشتی کا بیڑا گھر کر رہا ہے.
فجر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تجھ کو کہہ نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا، ڈالا ڈر کے معافی دے دے. اب نہیں پوچھتا غلطی ہونے کن کلن تصویر بارہ لا تو آخر میں بنا رہے بڑا تو ہے تین نمبر میں پھر سے بھول ہو گیا.
اللہ کہتے ہیں تو تو کہتا تھا میں بڑا عالم ہوں، تو تو کہتا تھا میں مجھ سے بڑا کوئی بھی صبر بھی نہیں کر سکتا.
کہا نہیں بابا جی غلطی ہوگی.
کہا اب نہ پوچھنا ساری پوچھتا.
آگے چلے بلاور بھی حالت کرواتے. ایک بچہ خوبصورت کھیل رہا، خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی اور اس کا منکا توڑ دیا.
موسیٰ علیہ السلام میں چنگا بابا میں تو
ایک معصوم بچے کو مار دیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف مار کل قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا،
میں تو پہلے ہی کہا تھا تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑا گئے، کیا رہے بابا جی اب اگر پوچھا تو میری چھٹی کروا دینا. نبی علیہ السلام نے اس مقام سے رک کے فرمایا کاش موسیٰ یہ نہ کہتے
جس طرح پہلے ادھر کیا تھا پھر ادھر کر دیتے، ہمیں کوئی حکمت کی اور باتیں معلوم ہو جاتی،
لیکن اپنا راستہ ہی بند کر دیا. آگے کرے